لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلوا على محمد وعلى محمد. اذن گرامی قدر، معمول کے مطابق ابتدا میں فقہی مسئلے کے حوالے سے کچھ باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. ہم نے تخلیق کے حوالے سے ایک مسئلے کا آغاز کیا تھا اور تھوڑا سا تفصیل میں جا کر اس مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کے ساتھ، اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ تخلیق کرنا کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تخلیق کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے. تخلیق اپنی عملی زندگی کے لیے پہلا اختیار یا پہلی چوائس نہیں ہے، بلکہ تیسرا اختیار اور آخری چوائس ہے. اور خلاصہ جواب اب تک یہ ہوا کہ دین، شریعت اور عقل پہلے مرحلے میں انسان کو تخلیق کرنے کا پابند نہیں بناتے، بلکہ دین، شریعت اور عقل پہلے مرحلے میں انسان کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ تم خود اتنی صلاحیت حاصل کر لو، اس مرحلے اور اس مرتبے تک پہنچ جاؤ کہ خود احکامات دین کو سیکھ سکو، سمجھ سکو، اخذ کر سکو قرآن و سنت سے، احادیث سے، اور ان تمام علوم کو سیکھنے کے بعد جب تم اس مرحلے پر پہنچ جاؤ تو اپنی ذمہ داری خود پہچانو، خود عمل کرو، کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کی بات مانو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا اگر صلاحیت ہے تو اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ تقریباً 20 سے 25 سال کا کم از کم عرصہ درکار ہے اس مرحلے اجتہاد تک پہنچنے کے لیے. اسلام کہتا ہے کہ دوسری چوائس بھی بہرحال موجود ہے. اگر یہ بات مشکل نہ لگے تو اتنا جملہ عرض کروں کہ دوسری چوائس تقریباً ان لوگوں کے لیے ہے جو یا مجتہد ہیں یا مجتہد بننے والے ہیں. کہ ایک شخص جو منزل اجتہاد تک نہیں پہنچ سکا، اس نے بڑی محنت کی، 15 سال 20 سال 25 سال حوزے میں پڑھتا رہا لیکن اجتہاد کی منزل تک نہیں پہنچ سکا، یا علم تو اتنا حاصل کر لیا لیکن ایک کیفیت جو علم آنے کے بعد انسان پر عارض ہوتی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو واقعاً ایک صاحب علم ہی سمجھ سکتا ہے، وہ شخص جو لا علم ہے شاید اس کیفیت کو نہ سمجھ سکے. اور وہ یہ کہ ہزاروں حدیثوں کی جھرمٹ میں، ہزاروں حدیثوں کے ہجوم میں جب انسان مسلسل ریسرچ کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے نتائج کے نزدیک پہنچنے لگتا ہے، تو اس کے سامنے دو تین طرح کے نظریات آ جاتے ہیں، اور یہ نظریات اسی انداز کے ہوتے ہیں کہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی معصوم سے ان نتائج کو لیا گیا ہوتا ہے۔ کسی مجتہد نے معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث کے الفاظ کسی ایک راوی سے لیے اور ان الفاظ سے کچھ اور مطلب سمجھا، کسی اور مجتہد نے ان الفاظ سے کچھ اور مطلب سمجھا، کسی مجتہد نے اس روایت کو معتبر نہ سمجھا، کسی اور روایت کو معتبر سمجھا، اور نتیجتاً نظریات جب سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑا ریسرچ اسکالر بھی یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پیر کانپ جاتے ہیں کہ ان تمام نظریات کے ہوتے ہوئے، ان تمام انتہائی اعلی پیمانے کے مجتہدین کے نظریات کے ہوتے ہوئے وہ یہ ثابت کرے اور یہ کہہ دے کہ سارے نظریات غلط ہیں، یہ نظریہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح، یہ وہ کیفیت ہے جس کو ظاہراً اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ جو شخص لا علم ہے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہ شخص جو مسند اجتہاد پر بیٹھنا چاہتا ہے شاید وہ سمجھ سکے کہ میں کیسے لکھوں گا یہی نظریہ صحیح ہے باقی سب نظریات غلط ہیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں، جو بڑی سمپل سی مثال ہے، فرض کر لیں کہ ایک مجتہد مثلا نماز جمعہ اور نماز ظہر کے مسئلے میں تحقیق کرتے کرتے کرتے، یہ تو وہ میں مثال دے رہا ہوں جو بڑی سمپل سی مثال ہے جہاں پر دو سے زیادہ نظریات کا تصور ممکن نہیں، کہ یا جمعہ پڑھنی ہے یا ظہر پڑھنی ہے، کوئی تیسری چیز پاسبل نہیں۔ یہ آسان ترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے، لیکن مثال کے طور پر اسی نظریے میں تحقیق کرتے کرتے مجتہد ایک مقام پر پہنچنا ہے کہ مثلا نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، نماز ظہر پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اب ذرا غور کیجئے، جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ انتہائی اہم بزرگان نے، انتہائی بزرگ مجتہدین نے، انتہائی صاحب فضل و کمال مجتہدین نے نظریہ قائم کیا کہ جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ظہر پڑھنا پڑے گا، اور بہرحال مرحلے علم میں اگرچہ اس مجتہد نے ان مجتہدین کی دلیلوں کا کچھ نہ کچھ جواب دے دیا ہوتا کہ جن دلیلوں کی بنیاد پر آپ نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنا ہے جمعہ نہیں پڑھنی یا ضرورت نہیں جمعہ پڑھنے کی، اس کا جواب یہ، لیکن اب ذرا غور کیجئے کہ اگر یہی شخص مرحلے اجتہاد میں عالمیت منزل پر پہنچتا ہے اور لوگ اسے تقلید کرنے والے، میں نے مثال کے طور پر عرض کیا تھا کہ پاکستان کے شیعوں کی تعداد تقریباً 4 کروڑ، ایران کے شیعوں کی تعداد مثلاً 8 سے 10 کروڑ، ہندوستان کے شیعوں کی تعداد مثلاً 7 سے 8 کروڑ، ایک مجتہد جب ایک نظریہ دے رہا ہے تو صرف ایک جمعے کے دن کروڑوں افراد ہیں جو اس کے کہنے پر جمعہ پڑھ رہے ہیں، ظہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ پروردگار عالم کے نزدیک لوح محفوظ پر لکھا تھا کہ ظہر پڑھنا واجب ہے، ایک لمحے کے لیے فرض کریں، اور قیامت کے میدان میں اس مجتہد سے کہا جائے کہ اتنے کروڑ لوگوں نے جو ظہر کی نماز چھوڑی اور جمعے کی نماز پڑھی اور ان میں سے کسی نے بھی اپنی صحیح ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تم کیا جواب دے رہے ہو؟ اب ذرا غور کیجئے کہ مجتہد صرف یہی سوچ لے اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ میں نے افسرس کیا تھا کہ بعض اوقات ہمارے ایک عام دیندار مومن اگر مثال کے طور پر غربت میں مبتلا ہے اور اسے کہا جائے کہ بھائی تم ایسا کرو یہ 5-6 ہزار روپے لے لو، کسی کی ایک سال کی نماز پڑھ دو، اس کو نماز پڑھنا آتی ہے، نماز سیکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، کسی اور کی نماز کی ذمہ داری اپنی گردن پر لینے کو تیار نہیں، میں کچھ اور کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں کسی کی، انسان اس طرح سے گھبرا جاتا ہے کہ ذرا دیندار ہوتا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ مجتہد کتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہوتا۔ تو احتیاط عام طور پر وہاں پر آتی ہے کہ جو شخص مرحلے اجتہاد سے نزدیک ہو چکا ہو تحقیقات علمی میں اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہوں، وہاں جانے کے بعد وہ اپنے سارے علم کو کنارے پر رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے سارا علم اپنی جگہ، عمل کروں گا احتیاط کے ساتھ کروں گا تاکہ کم از کم بارگاہ رب العزت میں محفوظ رہ سکوں. تو احتیاط اس لیول کے لوگوں کا کام ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ احتیاط کہتے کس کو، احتیاط پر عمل پیرا ہونا کس کو کہتے ہیں، اور مختلف مقامات پر احتیاط کی صورت کیسے پیدا ہوتا ہے. تیسرا اور آخری طریقہ، اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اجتہاد نہیں کر پا رہے ہیں، اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ احتیاط ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، شریعت کے ہزاروں احکام میں ایک یا دو یا چار یا دس یا پندرہ مقامات پر ہم احتیاط کرنے کے قابل ہیں، ایک اور بات ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ہم عصر علماء میں سے ایک عالم نے اس والی احتیاط کا نام، جو میں نے کہا کہ دس بارہ پندرہ مقامات پر ہم احتیاط کر سکتے ہیں، مثلا جمعہ اور ظہر کے مسئلے میں احتیاط کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آ جائے گی، اور اکثر لوگ کرتے بھی. قصر نماز کا مسئلہ پیش آ گیا ایک بکنک والے دن، اور پتہ نہیں چل رہا کہ دو پڑھوں گی چار پڑھوں، احتیاط کر سکتے ہیں. تو ایک دو دس پندرہ مقامات پر احتیاط کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، دیٹ از کالڈ چھوٹی احتیاط، یعنی احتیاط کا بالکل پہلا اور ابتدائی مرحلہ، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور وہ راستہ انسان کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، وہ جو احتیاط ہے چھوٹی والی احتیاط، بڑی احتیاط کا راستہ بھی کھلا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلے گا، ورنہ چھوٹی احتیاط کا راستہ ہر شخص کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، یعنی مجتہدین کے لیے بھی راستہ احتیاط کا، کسی مجتہد کی تخلیق کرنے والوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، اور جو احتیاط کریں تو ویسے احتیاط کر رہے ہیں، احتیاط کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے، احتیاط کا راستہ کبھی بھی کسی پر بھی بند نہیں ہو سکتا. لہذا وہ احتیاط کرے انسان اچھی بات ہے، لیکن پوری زندگی میں احتیاط کی بات، انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہ میرے لیے اجتہاد ممکن ہے، نہ میرے لیے مکمل طور پر احتیاط ممکن ہے، تو اب ایک آخری راستہ بچتا ہے، اور وہ آخری راستہ ایسا ہے کہ عین ممکن ہے شریعت اس راستے کی اجازت نہ دے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ نہ خود ریسرچ کرو، نہ احتیاط کرو تاکہ تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ تم نے 100% اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تمہیں کام کرو. اور وہ کام کیا کرو، میں آپ بالکل پاکستانی لینگویج میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے، نہ خود ریسرچ کرو نہ احتیاط کرو، ایک کام کرو کسی اور کے کاندھے پر رکھ کر گولی چلا دو، یہ تو دنیا کا آسان ترین کام، کسی کی بات مان لو، خدا کے تم نے کیوں کیا، چل رہا اس نے کہا تھا. جو دنیا میں کئی سارے مقامات پر ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے مسئلہ، کہ بھائی آپ نے فلاں کی بات کیسے مان لی، کس نے کہا تھا فلاں کی بات مانو. اب ذرا غور کیجیے کتنا اہم مسئلہ ہے کہ تیسرا راستہ آخر میں یہ بچتا ہے کہ نہ میں اجتہاد کروں، نہ اپنے 25 سال زندگی کے لگا دوں، 30 سال زندگی کے لگا دوں، نہ اپنی زندگی کو احتیاط کر کے اجیرنٹ بناؤں، بلکہ کوئی شخص اپنا کاندھا مجھے دینے کو تیار ہو جائے، میں اس کے کاندھے پر رکھ کر اپنی ساری زندگی کے عمل کرتا رہوں، قیامت کے میدان میں ہر سوال کا میرے پاس ایک ہی جواب ہو، خدا کہ تو نے کیوں کیا تھا، میں کہوں اس نے کہا تھا، اور وہ بھی ذمہ داری لے کہ ہاں خدا میں نے کہا تھا، مجھ سے بات کر لے، اس سے بات نہیں کر. اس سے آسان کام دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی، یعنی آج تک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ضروری ہے ضروری ہے ضروری، ذرا ایک منٹ کے لیے غور کیجئے کہ تکلیف کا منع کر دیا ہوتا شریعت نے تو کیا حال ہوتا. ایک مچھلی جب تک پانی کے اندر ہوتی ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت کے اندر موجود ہے. یہ تو اگر ایک طویل عرصے تک پانی میں رہنے والی مچھلی کو پہلے شعور دے دیا جائے اور شعور کے بعد اسے پانی سے نکال کر زمین پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ چند لمحے اس کو بتا دیں گے کہ وہ کتنی بڑی نعمت کے اندر موجود تھی. آپ ایک منٹ کے لیے فرض کریں، ایک منٹ کے لیے کہ شریعت آپ پر تکلیف کا راستہ بند کر دے، کہہ کہ نہیں یا تو تمہیں احتیاط کرنا پڑے گی یا تمہیں اجتہاد کرنا پڑے گی، یہ نہیں چلے گا کہ کسی اور کی بات مان لو، یہ نہیں چلے گا کہ پکی پکائی روٹی کھا لو، کھانا ہے اپنی روٹی خود پکاؤ خود کھاؤ، کسی کی پکی پکائی پر کام نہیں چلے گا، کسی کی لکھی ہوئی توہین مسائل پر تمہیں عمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی قیامت برپا ہو جائے، یعنی واقعا تخلیق کا انکار کرنا، تخلیق کی مخالفت کرنا تو بہت بڑی بات. میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا یہی احسان انسان کے لیے کم نہیں ہے، یہی نعمت انسان کے لیے کم نہیں کہ اللہ نے تخلیق کرنے کی اجازت دے دی. یہ جو کسی کی بات ماننا ہے یہی تو ہے تکلیف کرنا، کہ جہاں ساری کی ساری ذمہ داری آپ کسی اور کے سر ڈال دیتے ہیں، ساری کی ساری تحقیقات کسی اور کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، وہ جو کر رہا ہے ساری محنتیں کر رہا ہے، آپ صرف اور صرف پکی پکائی تازہ روٹی کھاتے ہیں، اور ہر سوال کا قیامت کے میدان میں ایک ہی جواب، پروردگار مجھے تو فلاں نے کہا تھا اس لیے میں نے اس کی بات مان لی، باقی مجھے کیا پتا کہ قرآن کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا حدیث کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا علم رجال کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا علم استنباط کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا درایت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا روایت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا معلوم پروردگار، میں تو کاروبار کرتا تھا، مثال کے طور پر دکان کھول کے بیٹھتا تھا، شام کو آتا تھا، جیسے مولانا نے کہا ویسے میں نے کر لیا، سارا جواب مولانا دیں گے، اور آپ ذرا غور کیجئے کہ مرجع کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوتا. میں کہتا ہوں سارے مراجعین کی کتابوں میں ایک جملہ کہ واقعا انسان مرتے دم تک اس ایک جملے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس ایک جملے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. جب توضیح المسائل کے آغاز میں ایک مرجع لکھتا ہے کہ تم اس کتاب کے مطابق عمل کر لو، اپنے عمل سے تم بری ذمہ ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری سے تم بری ذمہ ہو جاؤ، اب اس کتاب پر عمل کر لیا، اب ذمہ داری تمہاری نہ رہی، اب ذمہ داری میری ہو گئی. لیکن تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل، آپ کا کیا خیال ہے کتنی چھپی ہوگی آج تک؟ ہر سال اگر 2000 بھی چھپتی ہو، 3000 بھی چھپتی ہو، 4000 بھی چھپتی ہو، تو بڑی مشکل سے 10000 15000 20000 25000 کتاب چھپی. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کے 4 کروڑ عوام میں سے کیا یہ 30-40 ہزار توضیح المسائل کافی ہو جائے گی؟ وہ کتاب جس کے اوپر مرجع لکھ کر دے رہا ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کر لو، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم. توضیح المسائل نہ خریدنے والوں کی تعداد 99%، شاید اشاریہ 0.0001% ہے جو توضیح المسائل خرید لیتے ہیں، میں پورے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور توضیح المسائل کر خرید کر نہ پڑھنے والوں کی تعداد پھر 99%، یعنی طرفہ تماشا ہے. اتنا پڑھا مولانا نے، اتنا پڑھا مولانا نے، تنگ آ کر کہا ایک توضیح گھر میں رکھ لو، ورنہ بیوی بھی جان کھاتی رہے گی کہ مولانا نے کہا توضیح لے کر آؤ، بچے بھی جان کھاتے رہیں گے توضیح لے کر آ جاؤ. یہ کتاب گھر میں لے کے ڈال دی، اور توضیح المسائل کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو عام طور پر قرآن مجید کے ساتھ ہوتا. لیکن قرآن مجید بہرحال کبھی اس اعتبار سے کام آ جاتا کہ کوئی مسافر سفر پر جا رہا ہے تو کم از کم قرآن مجید کے سایہ اس کو دے دیے. لڑکی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اگر وقت پر یاد آ گیا تو اس کو قرآن مجید کا سایہ دے دیا. کبھی استخارے کی ضرورت پڑ گئی، اس قرآن سے فائدہ اٹھا لیا. رمضان میں قرآن کی عمل کرنے کی باری آ گئی، گھر پر عمل پڑھنے پڑے، اس قرآن کو کھول لیا. یہ رمضان کے مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے تلاوت. توضیح المسائل کا کم از کم ہمارے محلوں میں یہی استعمال رہ گیا کہ اگر بچے کو راؤنڈ ٹیبل دینا ہے، کلاس میں جانا ہے، تو توضیح خریدنا پڑے گی، ورنہ 11 مہینے ہمیں توضیح کی ضرورت نہیں پڑتی. عمل کرنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، ہاں بچے کو کلاس میں جانا ہے، مجبوری لحاظ کتاب خرید لو. یہ کیفیت. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آخری راستہ انسان کے پاس بچ جاتا ہے تکلیف، اور خدا کا شکر کہ پروردگار عالم نے اپنے اہل بیت کے ذریعے جو راستہ ہم کو بتایا اس میں ہمیں تقلید کرنے کی اجازت دی. یعنی مسئلہ حل ہو گیا. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کسی فرد کی بات مان لیتے ہو تو ہم تمہیں تمہاری ذمہ داری سے بری ذمہ کر دیں گے. لیکن عزیزان گرامی ایک بات کا خیال رکھیے گا، شریعت تو بہت بعد میں کہے گی، یقیناً کہے گی شریعت، لیکن شریعت سے پہلے عقل انسانی ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کی بات مان لو تو اتنا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کی بات ماننا نہیں چلے گا، یہ اسی کی بات ماننا چلے گا کہ جو اہلیت رکھتا ہو کہ اس کی بات مانی جائے. اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب بھی کسی بھی مقام پر آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ میں نے فلاں کی بات مان کے کام کر لیا، تو آپ پر اعتراض اسی صورت میں کیا جائے گا کہ آپ نے جس فرد کی بات مانی ہو وہ اس بات کی اہلیت نہ رکھتا ہو کہ اس کی بات مانی جائے. آپ نے کسی نااہل کی بات مان لی، مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی میرے دانتوں کا مسئلہ تھا،
اور اب ایک داڑھ کی جگہ میری چار داڑھیں جا چکی ہیں. کسی نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا وہ ہمارے محلے میں فٹ پاتھ کے پاس ایک وہ کپڑا لگا کے صرف بیٹھا ہے, اسے ایک تصویر بنا کے رکھی ہے دانتوں کی. ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے, آج کل وہ نہیں, بندوروں پہ کافی نظر آتے تھے ایسے دانتوں کے علاج کرنے والے. وہ بےچارے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے تھے, ایک کپڑا لگایا ہوتا تھا انہوں نے, چند پرزے ان کے پاس ہوتے تھے. آپ نے کہا بھائی میں اس کے پاس چلا گیا, اس نے ایک انجیکشن لگایا, داڑھ نکال دی, دس دن تک درد ہوتا رہا. جب وہ درد ختم ہوا تو پتا چلا کہ جس داڑھ میں درد تھا وہ تو نکال ہی نہیں تھی. میں پھر اس کے پاس چلا گیا, اس نے ایک اور داڑھ نکال دی. اب اگلا کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ تم سے کس نے کہا تھا اس کی جا کر بات مانو. یعنی ہر اہلیت کا دعویٰ کرنے والا اہل نہیں ہوتا. تمہاری ذمہ داری تھی کہ دانت تمہارا تھا, تکلیف تمہاری تھی, پریشانی تمہاری تھی, تو چاہے دو دن مزید تکلیف برداشت کر لیتے, لیکن کسی ایسے فرد کو جا کر تلاش کرتے کہ جو اس بات کی اہلیت رکھتا تھا کہ اس کے سامنے اپنا دانت پیش کیا جائے. چھوٹی سی مثال میں بات واضح ہو جاتی ہے. الیکٹریشین کا مسئلہ ہو یہی بات ہوگی, کارپینٹر کا مسئلہ ہو یہی بات ہوگی, بال بنوانے والے کا مسئلہ ہو, حجام کا مسئلہ ہو یہی بات ہوگی. تم سے کس نے کہا بنا حجام کر چلے جاؤ؟ جو فٹ پاتھ پر ایک آئینہ لگا کر ایک کرسی لگ کے کھڑا ہو گیا, اسے کیا پتا بال کیسے کاٹے جاتے ہیں؟ تم اس کے پاس چلے گئے بال کٹوانے کے لیے, آج جوکر بن کر آ گئے. اتنے چھوٹے سے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں انسان اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ بہترین باربر کے پاس جائے, بہترین الیکٹریشین کے پاس جائے, بہترین کارپینٹر کے پاس جائے, بہترین رنگ چونا کرنے والے کے پاس جائے. میں صرف ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ ایک سوال بیچ میں آ جاتا ہے, اور وہ سوال یہ آتا ہے کہ مولانا ہمارا تعلق علم دین سے تھوڑی, ہم عالم دین تھوڑی, ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون مجتہد تقلید کرنے کے قابل ہے کون نہیں؟ میرا جواب بڑا سمپل سا ہے, آپ تو باربر بھی نہیں, آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ محلے کا سب سے اچھا باربر کون سا ہے؟ آپ تو کارپینٹر بھی نہیں, آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ شہر کا سب سے اچھا کارپینٹر کون سا ہے؟ آپ تو رنگ چونا کرنے والے بھی نہیں, آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ سب سے اچھا رنگ چونا کرنے والا کون سا ہے؟ جس طریقے سے آپ اچھے باربر تک پہنچتے ہیں, جس طریقے سے آپ اچھے کارپینٹر تک پہنچتے ہیں, جس طریقے سے آپ اچھے بلڈر تک پہنچتے ہیں, وہی طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے ایک مجتہد تک پہنچنے کا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان افراد سے معلوم کرتے ہیں کہ جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں, جن پر آپ کو بھروسہ ہو, جنہوں نے آزمایا ہوا ہو, اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہو آپ کوشش کرتے ہیں ون بائی ون. جتنا انسان اپنے بالوں کے بارے میں کانشیس ہے, اگر اتنا ہی دین کے بارے میں کانشیس ہو جائے تو ذہن گرامی اتنا زیادہ مشکلات انسان کو پیش نہ ہے. جتنا آپ نے لباس کے بارے میں کانشیس ہو, اتنا ہی اگر دین کے بارے میں کانشیس ہو جائے تو انسان کو اتنی ساری مشکلات پیش نہ ہے, اور انسان اس کے ذریعے بڑے آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. ہاں, میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ تقریر کے اندر ایک مسئلہ اتنا خطرناک ہے جو پہلی منزل میں انسان کو ہلا دیتا ہے, اور وہ یہ کہ جب تقریر کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ تخلید نام ہے ایک مجتہد کی, یعنی تخلید نام ایک مجتہد کی بات پر بغیر کچھ پوچھے عمل کرنے کا. تو پوچھنے کا رکھ نہیں, چپ چاپ عمل کر لو, جیسا کہا ویسا کر لو. اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر انسان نے فلسفہ تخلید کو نہ سمجھا ہو, تخلید کی بنیاد اس کے ذہن میں واضح نہ ہوئی ہو, تو آج کی دنیا کا بظاہر پڑھا لکھا اور بظاہر سمجھدار انسان, ہمارا مسئلہ تو سارا یہی کہ ہم بظاہر پڑھ لکھ گئے, بظاہر ہمارے پاس ڈگریز آ گئی, ہم نے اساس اور بنیاد کو کھو دیا. بظاہر عقل مند, بظاہر پڑھا لکھا, بظاہر ڈگری ہولڈر, بظاہر اسکالر انسان. کہتے بھائی یہ کون سی بات ہے کہ ہم کسی کی بات کو بغیر کیوں نہ چلا کے مانے, کچھ پوچھے ہی نہیں. یہ تو انتہائی نانسنس بات ہے کہ آپ کہیں صاحب آپ جتنے پڑھے لکھے بھی, جتنے بڑے اسکالر ہیں, لیکن آپ کو بات ماننی پڑے گی, جیسا کہہ دیا ویسا ختم. سمجھنا ہے تو بھی ماننی ہے, نہیں سمجھا تو بھی ماننی. یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ہم بغیر سمجھے کسی کی بات کو مان لیں. اور یہ اعتراض اتنا زبردست اعتراض بن جاتا ہے کہ لوگ پھر مزید آگے جا کر اس کا سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ تو انتہائی نامعقول بات ہے, انتہائی غیر عقلی بات ہے کہ کسی کی بات کو بغیر کچھ پوچھے تسلیم کر لیا جائے, جیسے تم کہو ویسے مان لو, اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہی نہیں, خبردار کو پوچھنے کی پرمیشن نہیں. جواب اس کا بڑا سمپل, یہ جو کہا گیا کہ بغیر پوچھے کسی کی بات مان لو, اگرچہ تخلیق کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا کسی کی بات مان لو، لیکن یہ کسی سے مراد ہر نااہل کی بات نہیں، گلی محلے کے بکال کی بات نہیں ہو رہی کہ جاؤ سبزی والے سے پوچھو دین کیا کہتا ہے، وہ جو کہے مان لو، اور پوچھنا بھی مت کہ کیوں کہہ رہے ہو، محلے کے جا کے موشی سے پوچھو کہ بتاؤ دین کا مسئلہ کیا، بتا دو اسے عمل کر لو، پوچھنا بھی مت اس موشی سے کہ کیوں کہہ رہے ہو تم، نا اہل کی بات نہیں ہو رہی، اہل کی بات ہو رہی ہے کہ جو واقعا اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ دین کے احکام کو پہچان سکے۔ میں نے کہا خود اپنے اشتہار تک پہنچنے کے لیے 25-30 سال چاہیے، دنیا کے لیے مجتہد عالم بننے کے لیے کم سے کم 50 سال چاہیے، تب کہیں جا کر انسان مرحلے عالمیت تک پہنچتا ہے۔ یہ مرحلے عالمیت کیا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ باتیں میں کل عرض کروں گا، آج کافی رفتار سے ہمارا وقت نکل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آج دو باتوں کی وضاحت اور ضروری ہے، پہلی بات جس کی وضاحت انتہائی ضروری وہ یہ کہ کل میں نے چاند کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا، صرف ایک مزید وضاحت کرنا باقی رہ گئی، وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ وضاحت مجلس کے بعد معلوم ہوئی، اب تک میں نے انتظار بھی اس لیے کیا کہ جو مومنین آ سکتے ہیں وہ آ جائیں۔ مسئلہ ایز اٹ از ہے جو ہم نے کل بیان کیا تھا چاند کے مسئلے کے حوالے سے، کہ اگر آیت الاخری کے مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے ثابت ہو جائے کہ 29 شعبان کو چاند نظر آ گیا تھا، تو کل جو گزری ہوئی رات تھی وہ ان کے لیے 19 رمضان کی شب مانی جائے گی، آج 20 کی مانی جائے گی۔ لیکن درمیان میں ایک جملہ میں نے اور بھی عرض کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس جملے سے اندازہ یہی ہوتا تھا کہ 29 شعبان کو دنیا کے کئی سارے ممالک میں چاند نظر آنے کی بات کی گئی۔ اچھا میں پرسنلی اس مسئلے میں ریسرچ نہیں کر سکا تھا، اتنے لوگوں نے بتایا کہ چاند ہو گیا، میں سمجھا کہ اتنا مشہور ہے کہ یقیناً ہو گیا ہوگا، اور اس حوالے سے انہیں جملہ میں نے عرض کیا کہ اس بات کے انتہائی قوی امکانات ہیں کہ چاند نظر آ گیا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ بہرحال اگر ثابت ہو جائے تو عمل کرنا ہے، ورنہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ کل رات کی میری گفتگو کے بعد محلے کے ایک انتہائی با علم اور بزرگ عالم دین قبلہ مولانا علی رضا مہدوی صاحب، ان کے حوالے سے بات مجھ تک پہنچی، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ ثابت نہیں ہوا دنیا میں کسی مقام پر، فقہی مسئلہ وہی ہے اپنے مقام پر کہ اگر ثابت ہو جائے تو کل کی رات 19 شب کی، ثابت نہ ہو تو آج کی رات 19 شب ہے، لیکن میری باتوں سے ایک اندازہ جو لے کر مومنین گئے کہ ہاں کل کی رات 19 شب ہے اور تقریباً چاند نظر آ گیا۔ آغائے مہدوی کی بات سے ثابت ہو رہا تھا کہ نہیں چاند کہیں پر نظر نہیں آیا، کہیں ثابت نہیں ہوا، تو ایک کنٹروورسی اس حوالے سے پیدا ہوگی، فقہی مسئلے کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ آیا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ میں نے خود مولانا سے بات کی، اور ان سے بات کرنے کے بعد پھر میں نے ایران میں فون کیا، اور ایران فون کرنے کے بعد جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ ایران میں بھی آیت اللہ سیستانی کے دفتر میں، خود نجف میں آیت اللہ سیستانی نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس 29 شعبان کو کہیں سے بھی چاند 100% ثابت ہونے کی گواہی نہیں آ سکی، یعنی نہ فقط نجف اور ایران میں نظر آنے کی گواہی ثابت نہیں ہو سکی بلکہ کسی اور مقام کے حوالے سے، کویت اور بحرین اور قطر وغیرہ کے حوالے سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن ٹھیک ہے، فقہی مسئلے کے اعتبار سے آغا سیستانی بھی ایک فرد مانے جائیں گے، اور اگر وہاں تک چاند نظر نہیں آ سکا اور ثابت نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، ممکن ہے افریقہ میں کسی جگہ پر نظر آ گیا، اور فرض کرنے کی آپ کا کوئی بھائی افریقہ میں رہتا ہے اس کو چاند نظر آ گیا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے، ایت الاخوی والوں کا مسئلہ اپنی جگہ رہے گا کہ اگر چاند ثابت ہو گیا تو کل کی رات 19 شب تھی، اور اسی مفروضے کی بنیاد پر ہم نے خود بھی دوستوں کے ساتھ مل کر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ لیکن ایران میں بات کرنے کے بعد، کافی تفصیلی بات کرنے کے بعد، وہ جو اطمینان تھا کہ ہاں چاند نظر آ گیا بالکل زائل ہو گئے، حتیٰ ہم دوستوں نے بھی کل رات اعمال کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کل رات اعمال کیے بھی اس امید پر اعمال کیے تھے کہ شاید وہ شب شب قدر، اور جنہوں نے اعمال کیے پروردگار ان کے اعمال کو قبول فرمایا، اور مزید بھی اگر وہ اسی احتیاط پر عمل کر کے 6 اعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن جو میری ایک بات سے تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے وہ میں تاثر واپس لے رہا ہوں، اس لیے کہ اب تقریباً اس اطمینان میں پہنچ چکا ہوں کہ کہیں پر چاند ثابت ہونے کی گواہی نہیں مل سکی۔ اگر ایک بات واضح ہوگی تو ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ ایک بظاہر صرف سمپل سے آیت الکرسی اور آئے وہیں یکاد ایک مومن کی طرف سے تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ان کی درخواست تھی کہ مولانا ایک دو منٹ آپ اس کے حوالے سے کچھ ضرور فرما دیں، حفاظت جان و مال، حصول مغفرت کے لیے آزمودہ. میں اس کارڈ کے پیچھے ایک واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس مرتبہ جب میں معمول کے مطابق سفر حج پر گئے تو ہمارے ایک انتہائی بزرگ مرجع آیت اللہ وحید خراسانی، عام طور پر 90% سے زیادہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والے، احتیاط واجب میں سیکنڈ نمبر کا عالم ان کو سمجھتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کو عام طور پر. اور بھی کئی بزرگان ہیں جن کا نام آتا ہے، اور عین ممکن ہے خدا نہ خواستہ اگر سیستانی کی کچھ رضا قضا ہو تو پھر اور مراجعین کے نام بھی سامنے آ جائے، لیکن فی الحال جن کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے وہ آیت اللہ وحید خراسانی کا نام لیا جاتا ہے. ان کے فرزند شیخ محسن وحید خراسانی، وہ ہر سال اپنے والد صاحب کی طرف سے سفر حج کے لیے تشریف لاتے ہیں. وہ خود بھی جیسے خارج کے استاد ہیں، مسلمہ مجتہد ہیں، مجتہدین کی تربیت کرتے ہیں. اس مرتبہ جب سے ملنے کے لیے گئے تو میں بھی تھا، میرے ساتھ مولانا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب بھی ساتھ تھے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے پاکستان کے شیعوں کے حالات پوچھے، پاکستان کے حالات پوچھے. ہم نے حالات کے حوالے سے بھی عرض کیا، کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو، ہم نے اپنے کاموں کے حوالے سے بھی عرض کیا. نہ جانے ان کے ذہن میں کیا خیال ہے، پہلی مرتبہ، حالانکہ کئی سالوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور بیٹھک ہوتی ہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے بات کہی کہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ کارڈ کے اندر ہی موجود ہے. کہا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے خود بھی کرو، شیعوں کو بھی بتاؤ. بہت آزمودہ عمل ہے، اس عمل کو کسی صورت میں مس نہ کرو، تمہاری جان کی حفاظت کے لیے یہی کافی ہے. بڑی امپورٹنٹ، بظاہر بڑا سمپل سا عمل لگ رہا لیکن بڑا امپورٹنٹ. یہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، قبلہ مولانا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب نے، جو اس ملاقات میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے خود اس کی تصدیق فرمائی. طریقہ کار: اول و آخر صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے. یعنی صبح بھی یہ کام کریں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اس کے بعد ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، ختم ہوگی بات. رات کو سونے سے پہلے یہ کام کریں، ایک مرتبہ صلوات، 5 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں، ذمہ داری پوری ہوگی. جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اور مغفرت گناہان کے لیے انتہائی آزمودہ اور بہترین عمل ہے. ضرور بھی ضرور مومن اس کو انجام دیں. نظر بد اور بچاؤ سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ایک بڑی مشہور دعا ہے جو ایران میں تو ظاہر تقریباً ہر گھر میں نظر آتی، دروازے پر لگی ہوئی، اور مومنین اس آیت سے استفادہ کر سکتے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بڑی مشہور آیت ہے، یہ آیت بھی اس کے کارڈ کے پیچھے لکھی ہوئی، آپ مومنین اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد والے محمد. آج ایک ایسے صحابی کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کی کنیت ابو جعفر تھی اور وہ دولت مند فرد شمار ہوتے تھے، انتہائی مالدار لوگوں میں سے ان کا نام آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب خلاصہ میں ہے کہ محمد ابن مسلم زیور تقویٰ سے آراستہ تھے اور ہمارے بزرگ اصحاب میں سے تھے، صاحب جاہ و قدر تھے، اور انہوں نے امام باقر و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے قصد فیض کیا، ان سے روایت کی، اور وہ دونوں اماموں کی نظر میں انتہائی قابل بھروسہ شخص تھے. صحابی کا نام سن لیجئے، محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم ابن ریاح، طائفی، ثقفی، کوفی، کوفہ کے رہنے والے، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اور 5 اور 6 امام کے صحابیوں میں سے تھے. یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے 6 امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد حلال و حرام کے ابواب پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی، فقہ کی جو ابتدائی ترین کتابیں ہیں ان میں سے کتاب شامل ہے. حلال حرام کے موضوع پر کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام میں رکھا تھا کتاب و مسئلہ 400، یعنی 400 مسائل پر مشتمل کتاب، جو فرسٹ ٹائم کتاب تدوین ہوئی. لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ کتاب اب ضائع ہو چکی ہے، نہیں مل پاتی. شیخ کشی نے عبداللہ بن ابی یافور سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے 6 امام کی خدمت میں عرض کی، عبداللہ بن ابی یافور کی روایت، مولا بعض اوقات ہمارا کوئی ایمانی بھائی ہمارے پاس آ کر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج کا دور جو کمیونیکیشن کا دور ہے، اس میں باتوں کا مشکل ہو جاتی، تو وہ دور کہ جب امام تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 4 مہینے کا سفر کرنا، مطلب ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں توہین مسائل چھپ کے نہیں آ رہے، وہاں انٹرنیٹ پہ مسائل نہیں آ رہے، وہاں پر ایسا کوئی مسئلہ کیسے کیا جائے؟ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا تو ایسی صورت میں تم محمد ابن مسلم سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو میں نے کہا کہ شریعت نے تقلید کرنے کی اجازت دی ہے، یہ ہیں بنیادیں. ائمہ کے دور سے سلسلہ تھا، لوگ کہتے ہیں زمانے کے امام کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کیوں مانیں. چھٹے امام اپنے دور میں کہہ رہے کہ میرے ہوتے ہوئے حاضر ہوتے ہوئے پردے خیبر پہ بھی نہیں جاؤ محمد علیہ وسلم کی بات مانو.